بدھ 7 اکتوبر کے سہروین کے ساتھ مہبارہ صفدر کا سلام. پاکستان کی سپریم کورٹ نے سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت بحال رکھی اور تسلیم کیا کہ گورنر نے توہین رسالت کی ہی نہیں تھی.
یہ چیز آپ کو ریکارڈ پر ثابت کرنی چاہیے تھی. ہم جو ہے سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر جو ہے نا آپ کو چھوٹ یا کنسیشن نہیں دے سکتے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم ممتاز قادری کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے اور ان کی سزائے موت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے. شہزاد ملک کی رپورٹ.
جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ کا کہنا تھا کہ مسلم دنیا میں لفظ سیکولر کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے. اس سے پہلے عدالت نے کہا تھا کہ اگر لوگوں نے توہین مذہب کے مرتکب افراد کو خود ہی سزائیں دینے کا فیصلہ کر لیا تو ملک میں افراتفری پھیل جائے گی اور لوگ ایک دوسرے سے دشمنی نکالیں گے. یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رواں سال مارچ میں پنجاب پولیس کی ایلیٹ فورس کے ملازم ممتاز قادری کو قتل کے مقدمے میں دی جانے والی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا تھا, جبکہ انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں موت کی سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا. اب سپریم کورٹ نے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مجرم ممتاز قادری کو دی جانے والی سزائے موت کا فیصلہ بھی برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے.
روس کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی جہازوں نے بحیرہ کیسپین سے شام میں موجود دولت اسلامیہ کے 11 اہداف پر 26 راکٹ حملے کیے ہیں اور تمام اہداف کو تباہ کر دیا گیا ہے, تاہم جانی نقصان نہیں ہوا. سبا ناز.
صدر پوتین کے ساتھ ایک مشترکہ ٹیلی ویژن میٹنگ میں روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے کہا ہے کہ تمام اہداف تباہ کر دیے گئے ہیں اور کسی قسم کا شہری جانی نقصان نہیں ہوا. ان اطلاعات کی تاحال آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی. اس سے پہلے مغربی ملکوں نے روس پر شدت پسندوں کو کمزور کرنے کی بجائے بشار الاسد کی حکومت کو مضبوط کرنے پر تنقید کی ہے. اس دوران شامی افواج نے روسی جنگی جہازوں کی مدد سے باغیوں کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کی تصدیق بھی کی ہے.
یورپی یونین نے جنوبی بحیرہ روم میں تارکین وطن کی سمگلنگ کرنے والی کشتیوں کو روکنے کے لیے ایک نیا آپریشن شروع کیا ہے. تفصیل بتائیں گی ہمیرا کنول.
اس آپریشن کا نام صوفیہ رکھا گیا ہے, جس کے تحت یورپی یونین کے بحری جہاز انسانی سمگلنگ کے شعبے پر کسی کشتی یا جہاز میں گھس کر اس کی تلاشی لے سکتے ہیں, اسے پکڑ سکتے ہیں یا اس کا رخ موڑ سکتے ہیں. رواں سال اب تک شمالی افریقی ساحل سے 1,30,000 سے زیادہ تارکین وطن یورپ پہنچے ہیں, جبکہ ان میں سے 2,700 ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں. بڑی تعداد میں تارکین وطن کے یورپ پہنچنے پر پیدا ہونے والے بحران سے یورپی یونین نمٹنے کی کوششیں کر رہی ہے. خیال رہے کہ اب تک یورپی یونین جہازوں کی نگرانی اور امدادی کاموں پر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھے ہوئے تھی.
عالمی امدادی تنظیم میڈیسن سانس فرنٹیئرز ایم ایس ایف افغانستان کے شہر قندوز کے ہسپتال پر امریکی بمباری کی تحقیقات کے لیے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین فیکٹ فائنڈنگ کمیشن یا انسانی حقوق سے متعلق حقائق جاننے کے ادارے کی خدمات حاصل کر رہی ہے. اس سے پہلے اس قسم کے معاملے پر اس ادارے کی خدمات کبھی حاصل نہیں کی گئیں. ایم ایس ایف کے ہسپتال پر گزشتہ ہفتے ہونے والی بمباری سے ایم ایس ایف کے عملے کے 12 ارکان سمیت 22 افراد ہلاک ہوئے تھے. نائجیریا کے شمال مشرق میں خودکش حملے کے نتیجے میں کم سے کم 14 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے. یہ حملے یوب ریاست کے علاقے داماتورو میں ہوئے ہیں. عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور نے پہلے نوجوان لوگوں کے ایک گروہ کے درمیان آ کر بات چیت شروع کی اور پھر دھماکہ کیا. ایک اور حملہ آور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے ایک پورے خاندان کو واز سننے کے لیے بلایا اور پھر دھماکہ کر دیا. تیسرے حملے میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا. اب تک ان حملوں کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی, تاہم اس علاقے میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی پرتشدد کارروائیاں جاری رہتی ہیں. یورپ کی سب سے بڑی کار کمپنی واکس ویگن نے اپنے نئے چیئرمین کی سربراہی میں پہلا اجلاس بلایا ہے. مسٹر ہانس ڈیٹر پوچ کمپنی کے سابق فائنانس چیف ہیں اور اب چیئرمین کے عہدے پر ہیں. واکس ویگن کو آج جرمن قانون سازوں کو بتانا ہوگا کہ وہ گاڑیوں سے خارج ہونے والے زہریلے دھوئیں سے متعلق قوانین سے کیسے نمٹیں گے. کمپنی کے چیف ایگزیکٹو میتھیوس میولر کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کافی ہوگی, مگر کچھ معاملات میں ابھی بہت کام کرنا ہوگا. میانمار میں فوج اور 3 مختلف باغی گروہوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آئندہ ماہ ملک میں ہونے والے عام انتخابات سے پہلے باغیوں کے ساتھ قومی سطح پر باغی افواج کے ساتھ امن معاہدے کر لے. تاہم اب تک 12 سے زیادہ گروہوں میں سے محض چند ایک نے ہی اس حکومتی پیشکش کو منظور کیا ہے. دوسری جانب ملک میں جمہوریت پسند رہنما آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ اگر ان کی پارٹی نے ان الیکشنز میں زیادہ ووٹ لیے تو وہ ملک کی قیادت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. سن 2015 کا کیمسٹری کا نوبیل انعام ڈی این اے کے عمل پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں ٹامس لنڈال، پول ماڈرچ اور عزیز سنجار کو دیا گیا ہے۔ ظفر سید،
ان تینوں افراد نے اپنی تحقیق سے اس عمل کا پتہ چلایا جس کے ذریعے خلیے ڈی این اے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی مرمت کرتے ہیں۔ انعام کے طور پر ملنے والے تقریباً $1,000,000 ان تینوں سائنسدانوں میں برابر تقسیم کیے جائیں گے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سیربین میں آگے چل کر ہم آپ کو 2005 میں آنے والے زلزلے کے بارے میں اپنے نامہ نگاروں کی خصوصی رپورٹیں سنوائیں گے، لیکن ہماری بڑی خبر وہی ہے جو اس وقت بی بی سی اردو .com کی بھی شہ سرخی ہے کہ سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت برقرار۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے گورنر سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کے سزائے موت کی اب خلاف اپیل مسترد کر دی اور عدالت نے ان کی سزائے موت برقرار رکھی اور یہ تسلیم کیا کہ گورنر نے توہین رسالت کی ہی نہیں تھی۔ عدالت نے دہشت گردی کی وہ دفعات بھی بحال کر دیں جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ختم کر دیا تھا۔ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو توہین مذہب کے قانون پر تنقید کرنے پر 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد میں ان کی حفاظت پر مامور پنجاب ایلیٹ فورس کے اہلکار ممتاز قادری نے سر عام گولیاں برسا کر قتل کر دیا تھا۔ ممتاز قادری کی حامی مذہبی تنظیموں نے اس فیصلے کو شریعت اور آئین کی روح کے منافی قرار دیا ہے۔ کیا مقدمے کی سماعت میں تمام قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا اور اسلامی قوانین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس پر آج پروگرام میں ہم تفصیلی بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن پہلے اسلام آباد سے شہزاد ملک اس فیصلے کی تفصیلات کے ساتھ۔
جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مجرم ممتاز قادری کی درخواست پر اپنے مختصر فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاق کی طرف سے دائر کی گئی درخواست بھی سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سال مارچ میں مجرم ممتاز قادری کی درخواست پر ان کو انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت دی جانے والی سزائے موت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا، جبکہ انہیں قتل کے مقدمے میں دی جانے والی سزا کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ ممتاز قادری کے وکیل اور لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج میاں نذیر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کا فیصلہ سوچ بچار کے بعد کریں گے۔
ریویو کی بہت تھوڑی گنجائش ہوتی ہے، محدود کوئی گراؤنڈز ہیں ان پر، تو اگر وہ گراؤنڈز میک آؤٹ ہوتی نظر آئیں تو پھر ریویو کریں گے، ورنہ جو اللہ کی مرضی۔ لیکن ایز اے جج، ایز اے لا نوئنگ پرسن، ہم یہی کہا کرتے ہیں کہ دی جسٹس ہیز ٹرائمفڈ، تو ہم اس کے سامنے پھر بھی بو کرتے ہیں۔ باقی ضروری نہیں کہ شریعت کی حد تک جتنی باتیں ساری یہاں طے ہوں، وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ ہم چھوڑ دیں گے شریعت کورٹ کے لیے، تو وہ پھر دیکھیں گے کہ آیا کس حد تک ہم شریعت کورٹ میں اس کو اٹھا سکتے ہیں، اگرچہ اس کا فائدہ براہ راست اپلانٹ کو تو نہیں ہوگا، وہ ایک لا لے ڈاؤن ہوگا بس آئندہ کے لیے۔
اس سے پہلے مجرم کی درخواست کی سماعت کے دوران ان کے وکیل جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ممتاز قادری نے گورنر پنجاب کے قتل کے واقعے سے پہلے ایک دینی اجتماع میں شرکت کی تھی، جس میں توہین مذہب کی مخالفت کرنے پر سلمان تاثیر کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد ممتاز قادری نے گورنر پنجاب کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو دیے جانے والے بیان میں ان کے موکل نے قتل کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ ان وجوہات کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سلمان تاثیر کو قتل کیا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہر شخص اپنے عمل کو جائز قرار دیتا ہے تو پھر یہ بہتر ہوگا کہ تعزیرات پاکستان کو ختم کر دیا جائے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ممتاز قادری کے پاس اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کرنے کے لیے 30 دن کا وقت ہے، اور اگر انہوں نے اپیل نہ کی تو پھر مجرم کے پاس صدر مملکت کو رحم کی اپیل کا قانونی حق باقی رہ جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج شفقت عباسی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے ملک میں ایک مثال قائم ہوگی اور کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
دین سیارے کو جذباتی لگوارے کا بھی ہے، کورٹس کا بھی، عدالتوں کا بھی، عوام کا بھی، لیکن آج کے فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ رول آف لا، کسی کا کوئی بھی گریویس ہو تو اسے قانون کا سہارا لینا چاہیے، قانون کے مطابق ایف آئی آر کرانی چاہیے۔ کسی کو رائٹ ٹو کل نہیں ہے، کسی کے پاس یہ لائسنس نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ فیصلہ کر کے کسی دوسرے شخص کی جان لے لے، کوئی ماب ٹرائل والے بات، اس کی آج نفی ہوئی ہے۔
دوسری جانب ممتاز قادری کی حامی مذہبی جماعتوں نے اس فیصلے کو شریعت اور آئین کے خلاف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک اہم مقدمہ ہے، اس لیے اس کو وفاقی شرعی عدالت میں بھیج دینا چاہیے تھا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے سماعت کے موقع پر سپریم کورٹ اور ریڈ زون میں سخت حفاظتی اقدامات کیے تھے اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اس علاقے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
فیصلے کی تفصیلات آپ نے سنی، تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے کیا مقدمے کی سماعت کے دوران تمام قانونی پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے سابق جسٹس طارق محمود اس مقدمے کے دوران عدالت میں موجود رہے ہیں۔
دیکھیں، مختصر بات یہ تھی کہ اس کیس میں دیکھیں آئی وٹنسز بھی تھے، ٹھیک ہے جی، اس کی پریزنس موقع پر تھی، وہاں سے گرفتار ہوا، اس کا ویپن جو کہ سرکاری تھا وہ ملا، ایمٹیز ملی، ایف ایس ایل کی رپورٹ آ گئی اور اس نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ اب اس کا ڈیفنس تھا، اس کا ڈیفنس یہ تھا کہ میں نے پرووکیشن میں کیا ہے، اور ایک ایسی پرووکیشن کی بات کر رہا ہے جس کی کڑیاں جو ہے اس خاتون کے ساتھ جا کے مل رہی ہیں جس کو ایک سزائے موت ہوئی تھی اور گورنر صاحب وہاں پر تشریف لے گئے تھے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر پرووکیشن کی بات ہوگی تو پرووکیشن جو ہے سڈن ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جو ان کے جو وکیل صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے پرووک ہو کے کیا ہے، لیکن میرا خیال جو ججمنٹ، جو نچلی عدالتوں کی ججمنٹ آئی ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ بھی آئے گی، انہوں نے اس بات کا ایمفیسس ہے کہ بھائی پرووکیشن کی پہلی بات تو یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور کسی کی جان لے لیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی پرووکیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ فوری طور پر تو کوئی ایسی پرووکیشن کی بات ہوئی نہیں ہے۔
جسٹس طارق محمود، آپ خود اس میں کاروائی کے دوران آپ موجود رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ مجرم ممتاز قادری کے کسی وکیل نے نہ کوئی الزام لگایا، نہ کوئی ایسا مواد دیا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ گورنر سلمان تاثیر نے گستاخی رسول کی تھی، تو پھر قادری کے وکیل یہ مقدمہ لے کر گئے کیوں؟ یہ تو سرے سے مقدمہ تھا ہی نہیں۔
نہیں دیکھیں نا، وہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا کہ اس بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ اس نے کیا اور جس بنیاد پر یہ کیا وہ سنی سنائی باتوں پر ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، اس کا جو ابتدا ہوتی ہے وہ تو اس دن سے شاید ہو رہی ہے جس دن جو ہے گورنر صاحب وہ گجرم والے جیل میں گئے، یا اس سے پہلے شاید انہوں نے اس قانون کے بارے میں کوئی آپ کہہ لیجئے غیر ذمہ دار اس کے الفاظ کہے تھے، دیکھیں نا، تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہا، تو یہ تو سنی سنائی باتوں کی بنیاد کر رہے ہیں نا کہ کوئی اخبار پڑھ لیا یا کسی نے بیان دے دیا۔ تو اس کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ آپ جو پرووکیشن کا کیس بنا رہے ہیں، جو انہوں نے اس کی آبزرویشن تھی، اس کے بارے میں عدالت میٹیریل ریکارڈ پر، مثال کے طور پر اگر میں کلیم کر رہا ہوں کہ کوئی ایکسپشن ہے جس کی بنیاد پر مجھے چھوٹ دی جائے، تو وہ میٹیریل ریکارڈ پر ہونا چاہیے، صرف ایک میئر سٹیٹمنٹ یا بال سٹیٹمنٹ سے فرق نہیں پڑے گا، پروسیکیوشن کی سٹوری سے خود یہ بات نکلنی چاہیے یا عدالت میں بائی وے آف ڈیفنس ایویڈنس ریکارڈ پر لانی چاہیے، جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ واقعی کوئی ایسے حالات تھے اس واقعے والے دن یا اس کی بیک گراؤنڈ میں جس کی بنیاد پر وہ فرد ایکسپشن کلیم کر رہا ہے۔ ان کا کہا کہ ہم جب ریکارڈ دیکھتے ہیں تو آپ کے آرگومنٹس کی وہ بنیاد یہ بن رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ بیان دیا، وہ یہ کرنے جا رہے تھے، یہ کرنے، یہ ساری آپ سنی سنائی باتوں پر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے اس چیز کو ثابت نہیں کیا، یہ چیز آپ کو ریکارڈ پر ثابت کرنی چاہیے تھی، ہم جو ہے سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر جو ہے نا آپ کو چھوٹ یا کنسیشن نہیں دے سکتے۔
اچھا، سپریم کورٹ نے دہشت گردی والے قانون بھی شامل کر دیے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیے تھے، تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے کوئی فرق پڑے گا؟
جی ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. اس کی وجہ سپریم کورٹ نے کیوں اس کو شامل کیا, اس لیے کہ گورنر ایک پبلک آفس ہولڈر تھا اور پروونس کا سب سے بڑا عہدہ اس کے پاس تھا, اور دوسری طرف سے اس کا ایک سیکورٹی گارڈ تھا جس نے یہ کام کیا. دیکھیں نا, میں مثال ہوں, یا تو اگر گورنر صاحب کو قتل اس بنیاد پر کوئی فرض کرتا کہ ان کا کوئی ان کے ساتھ ذاتی پرانی کوئی دشمنی تھی, کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ تھا, یا کوئی فیملی ڈسپیوٹ تھا, یا ذاتی کو معاملہ تھا ان دونوں کے درمیان, تو پھر تو یہ اینٹی ٹیررزم میں نہیں آتا. لیکن یہاں پر جو گورنر صاحب کو قتل کیا گیا, اس کی پہلی بات یہ کہ پبلک آفس ہولڈر تھا, یہ جو قادری تھے ان کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی عناد نہیں تھا, کسی کا ان کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا. اگر تو کوئی ذاتی جھگڑے کی بات آتی تو پھر اینٹی ٹیررزم لا اپلائی نہیں کرتا. لیکن چونکہ یہاں پر ایک گورنر تھا جو پبلک آفس ہولڈر تھا, دوسرا فرض جو تھا وہ تھا جو جس کی ذمہ داری تھی کہ ان کی جان کی حفاظت کرے, اور اس نے یہ کام کیا اور ایک ایسی بنیاد پر کیا جو کہ سنی سنائی باتوں پر تھے, جس کو وہ خود اپنی ایویڈنس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکا. تو پھر انہوں نے کہا یہ سیکشن 6 ہے ٹیررزم لا کے حوالے سے, وہ یہ اس کو ڈسٹنگوش اس طرح کرتا ہے کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر کو آپ کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے, اس کی پرسنل اینمیٹی کی وجہ سے اگر آپ کریں گے تو وہ اس میں نہیں آئے گا, لیکن اگر پبلک آفس ہولڈر کو اس سے ہٹ کے آپ اس قسم کے واردات ہو گئے تو پھر وہ ٹیررزم میں آئے گا.
تو اب یہ سزائے موت پر عمل درآمد کے درمیان کیا ابھی کوئی اور لیگیلٹی کچھ رہ گئی ہے کیا؟ اب یہ
صرف ایک بات, صرف ایک بات ہے, وہ آئین اور قانون میں گنجائش ہے, اور وہ ہے کہ رحم کی اپیل, اور رحم کی اپیل جائے گی پرائم منسٹر صاحب کے پاس, اور پرائم منسٹر صاحب کی ایڈوائس پر
وہ ٹیررسٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹیررسٹ بھی کر سکتے ہیں,
کوئی بھی کر سکتا ہے. نہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. رحم کی اپیل جو ہے وہ تو جس کو بھی سزائے موت ہوگی یا ایون امپریزنمنٹ ہوگی وہ رحم کی اپیل ہوتی ہے.
یہ تھے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود جو رانی سماعت عدالت میں موجود تھے. مجرم ممتاز قادری کی حامی مذہبی تنظیموں نے اس فیصلے پر تنقید کی ہے. ہم نے سنی تحریک کے سربراہ سروت اعجاز قادری سے رابطہ کیا اور یہ پوچھا کہ آج کے عدالت کے فیصلے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مقتول گورنر نے گستاخی رسول نہیں کی تھی, تو پھر قاتل کا دفاع کیوں؟
یہ یقیناً دیکھیں, وہاں اتنے بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ جسٹس وغیرہ, اور وہاں جسٹس خواجہ اور جسٹس نذیر اور جسٹس خواجہ شریف جو اس کیس کی پیروی کر رہے تھے, اگر ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مقدمہ نہیں بنتا تھا اور پھر بھی ایک مقدمہ بنایا گیا. اور آپ ایک جو سب سے اہم بات ہے
جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ گستاخی, تو اس سے ثابت ہوا کہ گستاخی ہوئی نہیں تھی, انہوں نے جو مقتول گورنر ہیں انہوں نے کوئی گستاخی رسول نہیں کی تھی.
نہیں, وہ بہرحال دیکھیں جب وہ چیزیں یہاں تک آئیں,
دیکھیے
عدالت نے ان کو
مقتول گورنر نے قانون کی بات کی, قانون انسانوں کا بنایا ہوا قانون تھا. مقتول گورنر نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جی گستاخی رسول ہونی چاہیے, یہ غلط چیز ہے, یہ قانون ہی نہیں ہونا چاہیے, ایسی تو بات نہیں کی تھی نا.
دیکھیے آپ اللہ نہیں, انہوں نے کالا قانون کا, آپ
قانون تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے نا,
اللہ کے نظام کو کالا قانون کہا انہوں نے, تیہتر کے آئین کو نہیں کہا تھا کالا قانون, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مطلب جو 295C ہے وہ آپ نے, میں نے نہیں, ہماری پارلیمنٹ نے, ہماری تمام مذہبی جماعتیں, تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے مل کر یہ امینڈمنٹ کی ہے 295C کی, یہ ہماری اور آپ کی امینڈمنٹ نہیں ہے, یہ پورے جس پہ سب متفق ہیں توہین رسالت کے نقطے.
دیکھیے توہین رسالت کا قانون نہیں قادری صاحب, دیکھیے یہ جو بلیسفیمی لا ہے یہ ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں بنا تھا, انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے, ایک عامر کا بنایا ہوا قانون تھا. اگر اس پر کوئی نکتہ چینی کر رہا ہے یا انگلی اٹھا رہا ہے تو اس پر آپ اٹھا کے کسی کو قتل کر دیں, کیا یہ جائز بات ہے؟
نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک آپ ایک دیکھیں ایک اگر کوئی قرآن اور حدیث کے متعلق کوئی بات ہے, کوئی شریعت کے متعلق کوئی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کم سے کم وہ آپ بھی یقیناً اسے ایگری کریں گی. دیکھیں جو چیز علماء اکرام ہے, مفتی اکرام ہوتے ہیں, جو ان کا فتویٰ ہوتا ہے دین کے متعلق, جو ان کی وسعت ہوتی ہے, جو سوچ ہوتی ہے, جو فکر ہوتی ہے, یقیناً میں اور آپ تو فتویٰ نہیں دے سکتے نا. مثال کے طور پہ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو کیا عالم دین کوئی یا کوئی مفتی صاحب ہو تو فتویٰ واپس لے سکتے ہیں؟
انہوں نے مقتول گورنر نے کوئی
گستاخی, اگر آپ کو قانون میں چینجنگ کرنی ہے نا
جی,
نہیں آپ میں دیکھیں آپ تو بہرحال مجھے اعتراض نہیں کہ آپ ان کی وکالت کریں, میں تو صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں.
جی نہیں, میں ان کی وکالت نہیں کر رہی.
95C نہیں, سنیں آپ میری بات بھی سنیں. 295C تمام مکتب فکر, تمام مختلف مسالک کے لوگوں نے مل کر ایک قرارداد بنائی بات کی, ٹھیک ہے. اب ہم آپ تو اب قانون کی بات کر رہی ہیں نا, تو میں بھی اب آپ سے قانون کی میں یہ جواب دے رہا ہوں. اگر ایک چیز ہوگا, ایک چیز قانون ہے, گورنر صاحب کون ہوتے ہیں کہ اس چیز کو تھرو کریں؟ ایک پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے, اگر آپ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تمام مکتبہ فکر کے علماء کو پڑھائیں, ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوئی ہے, آپ کے پاس سارے فورم موجود ہیں. یہ ہمارا صرف اتنا سا مطالبہ ہے, ہم اس کو یہ نہیں کہتے آپ اس کو چھوڑ دیں, ہم صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں کہ اس کو یہ روح کے آئین اور شریعت کے بھی روح کے منافی ہے, آپ جس کیس کو وفاقی شریعت عدالت کے سپورٹ کر دیں, کیونکہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے, لہٰذا اس کو جو ہماری وفاقی شریعت عدالت ہے اس کے تحت فیصلہ سنایا جائے. ختم ہو گئی مختصر سی بات.
پاکستان میں سنی تحریک کے سربراہ سروت اعجاز قادری, جنہوں نے اپنے انٹرویو میں 295C کا بار بار حوالہ دیا, تو آئیے یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پینل کوڈ کی دفعہ 295C میں درج شقوں اور عالم اسلام کے قوانین میں کیا فرق ہے, کیا یہ ایک جیسے ہیں؟ ڈاکٹر طاہر واسطی نے خصوصاً پاکستان کے تناظر میں اسی موضوع پر لندن میں پی ایچ ڈی کی ہے اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا کوئی فرق ہے ان دفعات میں اور دوسرے عالم اسلام کے قوانین میں, یا یہ بالکل ایک جیسے ہیں؟
جی ہاں, فرق یہ ہے بنیادی طور پر کہ توہین رسالت کا قانون یہ کہتا ہے تمام ممالک میں کہ کسی شخص کو کسی مذہبی عالم کی, کسی مذہبی مقام مقدس کی, کسی مذہبی شخصیت کی کوئی اہانت نہیں کرنی چاہیے, اور اگر وہ اہانت کریں گے تو ان کو کچھ مہینوں کی سزا ملے گی, قید کی سزا, لیکن وہ تمام لوگوں کے لیے برابر ہے, اس میں کسی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کی قید نہیں ہے. ہمارے ہاں خاص طور پر یہ بات کہی گئی کہ نہ صرف یہ کہ سزا ملے گی بلکہ سزائے موت ہوگی, کم سے کم سزا یا عمر قید ہوگی. عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کر دیا گیا. تو باقی ممالک میں اسی لیے آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کویت میں کسی کو ایسی سزا مل گئی ہو, یا کسی اور اسلامی 56 ممالک ہیں اسلامی ممالک جہاں پہ کسی کو ایسی سزا ملی ہو. یہ صرف پاکستان میں ہی کیوں خدا نخواستہ اہانت ہوتی ہے اور پاکستان میں ہی کیوں سزا دی جاتی ہے؟ یہ امینڈمنٹ جنرل ضیاء صاحب نے کروائی تھی, اور جیسا کہ آپ فرما رہی تھیں اور قادری صاحب اس کا جواب نہ دے پائے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. توہین رسالت کا قانون قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ توہین رسالت کے مجرم کو سزائے موت دی جائے. اب جہاں تک علماء کی بات ہے, تو علماء کے بات آدمیوں کی بات ہے, انسانوں کی بات ہے, تو خدا نخواستہ انسانوں کی بات کو اللہ تعالیٰ کی بات پر نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے انسان بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کی.
تو یہ بھی فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ارادتاً گستاخی کرنا, غلطی ہو جانا یا صرف الزام لگنے کی صورت میں, کیا ان تمام نوعیت کے مقدمات میں اسلامی قوانین میں کوئی فرق ہے؟
جی دیکھیے, ارادتاً ہمارے ہاں تو نیت ہی سب سے اہم بات ہے کہ اگر نیت نہیں ہے تو کوئی جرم سرزد ہو ہی نہیں سکتا. انما الاعمال بالنیات, ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے, اور اگر نیت نہیں ہے کسی شخص کی تو اسی وجہ سے جیسا کہ میں نے آپ کے سامعین سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے نام صرف محمد ہیں یا صرف ابو بکر ہیں, صرف عمر ہیں, تو جب ان کو عدالت میں چارج کیا جاتا ہے تو ان کے نام سے چارج کیا جاتا ہے, تو کیا ہم سمجھیں کہ وہ لوگ جب ان کو چارج کرتے ہیں یا ان پر کوئی بری بات کہی جاتی ہے یا ان کو سزا دی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ ان متبرک شخصیتوں کو یہ کہا جا رہا ہے؟ تو ارادتاً چونکہ نیت نہیں ہوتی کہ اس میں ان لوگوں کو وہ لوگ مقصود ہیں جن کا اوریجنل یہ نام تھا, تو اس لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے.
جی
نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا,
نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر صاحب, سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا, بڑا اہم فیصلہ ہے. اپنے فیصلے میں عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ گستاخی والے قوانین کے غلط استعمال یا غلط قوانین پر تنقید خود گستاخی قرار نہیں دی جا سکتی ہے. کیا اس نقطے سے کوئی فرق پڑے گا؟
دیکھیے, یہ تو رول آف لا کا فیصلہ ہے. آج کا جو فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستانی عوام کی اور پاکستانی قانون کی دنیا عالم میں سربلندی ہوگی, اور اگر میں اخلاقی اور مذہبی بات کروں تو اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہوں گے. میں حیران ہو رہا تھا کہ جسٹس نذیر صاحب بھی یہ فرما رہے تھے اور طارق صاحب نے بھی اس پہ بات فرمائی کہ یہ پرووکیشن کی انہوں نے جا کے پلی لی. میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستانی سپریم کورٹ میں اور پاکستانی فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلوں میں, میرا اس پہ پورا آرٹیکل موجود ہے, لکھا ہے کہ پرووکیشن کی گنجائش ہی اسلام میں نہیں ہے. پرووکیشن کا کانسیپٹ انگریز کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے. پرووکیشن جو سڈن پرووکیشن ہوتی ہے, اسلام میں تو سڈن کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ہے کہ بات کرنے سے بھی پہلے آپ سوچو سمجھو اور اس کے بعد کرو, خدا یہ کہ آپ قتل کر دو پرووکیشن میں. پرووکیشن کی پروویژن انڈین پینل کوڈ میں انگریز لے کے آئے تھے. اس سے پہلے یہاں پہ جو قصاص و دیت کا قانون موجود تھا مغلوں کے دور میں, اس میں سڈن پرووکیشن کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی. اگر آپ نے کسی بھی غصے میں آ کے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی سزا سزائے موت ملتی تھی اس آدمی کو, اور پرووکیشن کی وجہ سے کچھ اس کے لیے رعایت نہیں ہوتی تھی.
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر واسطی ہم سے بات کرنے کے لیے. سیربین ابھی جاری ہے.
پاکستان کی تاریخ کے بدترین زلزلے کو 10 سال گزر گئے, کہیں زندگی بحال ہے تو کہیں زندگی کا نیا موڑ ہے. کہیں بچھڑے ہوئے اپنوں کی آس ہے,
دل جو ہے وہ مطمئن ہے جو زندہ ہے خوابوں میں بھی خیالوں میں بھی.
تو کہیں اپنوں کی سرد مہری کا غم.
ہمارے لوگ تنے سنبھالتے نہیں, پوچھتے کہ مریض ہے کتا پیر ہے.
گلے جو برقرار ہیں, وعدے جو وفا نہ ہوئے. حکام کو سنائیے جمعہ 9 اکتوبر کو سیربین کے ٹاکنگ پوائنٹ میں. پاکستان میں زلزلے کے بعد بحالی کے ذمہ دار ادارے ایرا کے حکام سامعین کے سوالوں کے جواب دیں گے. ان سے سوال کیجیے 0800-222-75-0800-222-75 پر یا بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکور.
انگلینڈ اور پاکستان اے کے درمیان دوسرا دو روزہ میچ کل سے شارجہ میں شروع ہو رہا ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا پہلا دو روزہ میچ ڈرا ہو گیا تھا, جس میں انگلینڈ کی پہلی اننگز میں کپتان ایلسٹر کک, جو روٹ, جانی بیسٹو اور عادل رشید نے نصف سینچریاں بنائی تھیں, جبکہ پاکستان اے کی اننگز میں افتخار احمد نے 92 ناٹ آؤٹ اور فواد عالم نے 55 رنز اسکور کیے تھے. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ پال فاربریس کا کہنا ہے کہ معین علی کی پریکٹس میچ میں اوپنر کی حیثیت سے کارکردگی حوصلہ افزا ہے, جنہوں نے 22 رنز بنائے تھے. تاہم فاربریس کا کہنا ہے کہ ایلسٹر کک کے پارٹنر کے طور پر معین علی کے ساتھ ساتھ ایلکس ہیلز بھی امیدوار ہیں. معین علی ون ڈے میچوں میں اوپننگ کر چکے ہیں, لیکن ٹیسٹ میچوں میں وہ 8ویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہیں. انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 13 اکتوبر سے ابوظہبی میں کھیلا جائے گا. یورو فٹ بال کے کوالیفائنگ میچز کل کھیلے جائیں گے. جرمنی کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہے, پرتگال کی ٹیم ڈینمارک کا مقابلہ کرے گی, اسکاٹ لینڈ کا میچ پولینڈ سے اور رومانیا کا فنلینڈ سے ہے. رافائل نڈال چائنا اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. پہلے راؤنڈ میں انہوں نے چین کے وو ڈی کو 6-4 اور 6-4 سے شکست دی. البتہ سربیا کے وکٹر ٹرائی کی تائیوان کے لو یین سون سے دوسرے راؤنڈ میں 6-4 اور 7-5 سے ہار گئے. سری لنکا کے کپتان اینجلو میتھیوز نے اپنے آف اسپنر تھرندو کوشل پر اعتماد ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ کوشل ہمارے لیے اہم کھلاڑی ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ اپنی گیند دوسرا بھی آئی سی سی سے کلیئر کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یاد رہے کہ تھرندو کوشل مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں آئے ہیں اور آئی سی سی نے انہیں آف اسپن بالنگ کی اجازت دی ہے لیکن دوسرا کی نہیں. سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 14 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور. اور سامعین, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں 2005 میں آنے والی تباہ کن زلزلے کو کل 10 برس مکمل ہو جائیں گے. اس زلزلے میں 80,000 سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا تھا. ہم نے اس سلسلے میں خصوصی رپورٹوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جو پروگرام میں ہم آپ کو آگے بھی چل کر سنوائیں گے. اب اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ نخبت ملے.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم ممتاز قادری کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے اور ان کی سزائے موت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ روس نے شام میں دولت اسلامیہ کے 11 اہداف کو 26 راکٹ حملے کر کے مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یورپی یونین نے جنوبی بحیرہ روم میں تارکین وطن کی اسمگلنگ کرنے والی کشتیوں کو روکنے کے لیے ایک نیا آپریشن شروع کیا ہے جس کا نام آپریشن صوفیہ رکھا گیا ہے۔ عالمی امدادی تنظیم میڈیسن سانس فرنٹیئرز نے افغانستان کے شہر قندوز میں ہسپتال پر امریکی بمباری کی تحقیقات کے لیے انسانی حقوق سے متعلق حقائق جاننے کے ادارے کی خدمات حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نائجیریا کے شمال مشرق میں خودکش حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور وہی ہے کہ سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کا۔ ہم نے اس موضوع پر اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں بہت تفصیلی بات کی ہے اور ہم نے وکلا سے بھی بات کی ہے اور جو مذہبی تنظیمیں ہیں جو تنقید کر رہی ہیں ان سے بھی بات کی ہے۔ آپ چاہیں تو یہ پروگرام سیربین اگلے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت دوبارہ سن سکتے ہیں۔ اور ہماری اگلی رپورٹ یہ ہے کہ ایمنسٹی کہتی ہے کہ اس سال مارچ میں سعودی قیادت والے فوجی اتحاد کی جانب سے یمن میں شروع کی جانے والی فضائی بمباری میں سینکڑوں عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ سعودی اتحادی افواج کی بمباری سے یمن میں اس سے زیادہ عام شہری ہلاک ہوئے ہیں جتنے کہ اس تنازع میں کسی بھی دوسری وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ بی بی سی نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے۔
ایمنسٹی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ نشانہ سادہ نامی شہر کو بنایا گیا کیونکہ وہ حوثیوں کا گڑھ ہے۔ ایمنسٹی کے مطابق اس کے اہلکاروں نے سال مئی اور جولائی میں سادہ میں ہونے والے کم سے کم 13 فضائی حملوں کی تحقیقات کی جس کے بعد یہ حقائق سامنے آئے ہیں۔ یمن میں ایمنسٹی کی اس تحقیق میں شامل راشا محمد کہتی ہیں کہ صرف سادہ میں ہونے والے فضائی حملوں میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے جن میں 59 بچے اور 22 خواتین شامل تھیں۔ انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانے والے حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔
اس معاملے کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی کمیٹی قائم نہ کر کے آپ سعودی عرب ہی نہیں بلکہ وہاں موجود تمام مسلح گروہوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی آپ سے پوچھنے والا نہیں اور اس میں ملوث کسی بھی فریق کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا۔
رپورٹ کے مطابق مسلسل بمباری کی وجہ سے سادہ اور اس کے زیادہ تر نواحی علاقے کھنڈر بن چکے ہیں اور وہاں سے زیادہ تر آبادی نقل مکانی کر گئی ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ اتحادی فوجوں کے کئی فضائی حملوں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے مگر سینکڑوں حملوں میں عام شہریوں کو ہدف بنایا گیا جن میں مکانات، عوامی مقامات، اسکول، بازار، فیکٹریاں، پل، سڑکیں اور دوسری تنصیبات شامل ہیں، جبکہ ان گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جن میں متاثرہ آبادی کے لیے خوراک اور دوسرا امدادی سامان لے جایا جا رہا تھا۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کے بعض حملے بین الاقوامی قانون کے خلاف ہیں اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت یمن کے تنازع کے کسی بھی فریق کو ہتھیار دینے والے ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے فراہم کردہ ہتھیاروں سے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں میں مدد تو نہیں مل رہی۔ ایمنسٹی کی تحقیق کا راشا محمد کہتی ہیں،
اگر وہاں ایسے شواہد ہیں جو ہمیں ملے ہیں اور ہم انہیں سامنے بھی لا رہے ہیں کہ امریکہ کے تیار کردہ ہتھیار یمن میں عام شہریوں پر حملوں میں استعمال ہو رہے ہیں تو امریکہ بھی مستقبل میں اس معاملے پر کسی بھی مقدمے میں ملوث ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔
ایمنسٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ یمن میں ہونے والی ان خلاف ورزیوں کی بین الاقوامی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یا سلامتی کونسل سے قرارداد منظور کرائی جائے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک۔ پاکستان چلتے ہیں جہاں جنات کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے۔ شمالی علاقے گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں ایک بچے کی ہلاکت کا الزام جنات پر لگایا گیا ہے اور پولیس سے کہا گیا ہے کہ انہیں خلاف رپورٹ درج کی جائے۔ بچے کے والدین نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جنات نے ان کے 5 سالہ بیٹے احمد کو اس وقت اغوا کیا جب وہ اپنی ماں کے ساتھ قریبی چشمے سے پانی لینے جا رہا تھا اور اغوا کے دو ہفتے بعد بچے کی لاش جنگل سے ملی. تفصیل سوات سے سید انور شاہ کی اس رپورٹ میں.
چلاس میں تانائی کی پولیس اس اہلکار کے مطابق پولیس دفعہ 144 کے تحت کاروائی کر رہے ہیں اور موت کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کیس کے تفتیشی افسر مجیب الرحمان کا کہنا ہے کہ بچے کے والدین نے قتل کا الزام جنات پر لگایا ہے. روزنامچے میں جنات کے خلاف رپورٹ درج کرانے کے بعد ڈی آئی جی دیامر اور پولیس کی خصوصی ٹیم کی قیادت میں منگل کو بچے کی قبر کشائی کی گئی اور لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا. پولیس کے مطابق میڈیکل رپورٹ آنے میں 4 سے 5 دن لگ سکتے ہیں. بچے کے والدین نے علاقے اور دیگر شہروں سے عاملوں کو بلا کر بچے کو بازیاب کرانے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوئے تھے اور دو ہفتے کے بعد بچے کی لاش قریبی جنگل سے ملی. پولیس کے مطابق بچے کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور جسم پر تشدد کے نشانات بھی تھے. بتایا جاتا ہے کہ یہ علاقہ جنات کا مسکن ہے اور یہاں جنات بچوں کو اغوا کرتے رہتے ہیں. اس حوالے سے علاقے کے مقامی صحافی شہزاد حسین نے بی بی سی کو بتایا.
میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سال 2010 میں ایک 7 سالہ بچہ جو اغوا ہوا تھا اس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے, جبکہ اس کے علاوہ بھی درجنوں تقریباً 10 سے 12 تک اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تاہم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لوگ بچوں جنات پہ بچوں کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں, تاہم ان کو واپس لا کے چھوڑ دیا ہے اور وہ جو واپس چھوڑ دیا ہے وہ لوگ پہاڑوں اور گہری کھائیوں سے ملے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دیامر ہے یہاں شنا زبان بولی جاتی ہے اور شنا زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو شنا زبان ہے وہ پریوں اور جنات کی زبان ہے اور یہ جو دیامر کا علاقہ ہے اس کو ان کا مسکن اور ان کا ہیڈ کوارٹر قرار دیا جاتا ہے جنوں اور پریوں کا.
واضح رہے کہ صوبائی وزیر جانباز خان نے مقامی میڈیا کو اس حوالے سے بتایا تھا کہ بچے کو جنات نے ہی قتل کر دیا ہے.
یہ رپورٹ سید انور شاہ پیش کر رہے تھے. چلاس پاکستان کی شمالی گلگت بلتستان کا ایک علاقہ ہے. وہاں کی وزیر خوراک حاجی جانباز نے مقامی میڈیا سے گفتگو میں جنات کی موجودگی کی ابتدا میں تصدیق کی, لیکن جب اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار ہارون رشید نے ان سے اس پر بات کرنی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا. حاجی جانباز کا کہنا تھا,
کچھ چینلز پہ آپ کا انٹرویو چل رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ہیں جنات.
نہیں نہیں, بس انٹرویو چلا ہے تو چلا ہے, بس میں مجھے پتہ نہیں.
کہہ رہے تھے کہ شاید آپ نے بھی دیکھے ہیں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جنات نے کیا ہے تو.
نہیں نہیں نہیں, بس بس یار آپ بستر کریں نا, اور کام نہیں. یہ آپ کے جو چینلز ہیں یہ جیو والے, اے آر وائی والے اور دنیا والے فلان والے, یہ ہزار رکھے ہیں, یہ اور کام نہیں, بس سارے اس کے پیچھے لگے ہیں.
نہیں وہ واقعات
آپ ان لوگ بستر کریں
جی,
مہربانی آپ کی یہ ہوگی, آپ پورا اپنے نمائندوں کو بھیجیں ادھر چلاس جلاس بھیج دیں, اور وہاں اس کے والدین بھی ہے, ان کے رشتے دار بھی ہے, اندر نالے کے اندر ہو گئے, نالے کے اندر جاؤ, جا کر پوچھ کر ان کی آپ وہ کریں
جی.
مجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں.
تو یہ چلاس, میری لاعلمی معاف کیجئے گا, لیکن چلاس گلگت میں نہیں آتا؟
نہیں نہیں, گلگت بلتستان میں آتا ہے مگر سائڈ پر نیچے, گلگت سے 150 کلومیٹر پیچھے.
تو لیکن واقعہ اس طرح کا ہے نا, جو والدین کہہ رہے ہیں کہ جنات نے, یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اگر ہوگا کہ اس طرح.
بس والدین سے آپ پوچھیں, والدین جو کچھ کہیں گے وہیں آپ چلائیں.
تو آپ کے علم میں اس طرح کا کوئی واقعہ پہلے کبھی نہیں آیا؟
یار آپ اس طرح کریں, میں یہ چیز کے بارے میں کمنٹس نہیں دیتا.
اچھا چلیں, شکریہ جناب.
چلاس پاکستان کی شمالی گلگت بلتستان کا ایک علاقہ ہے. وہاں کے وزیر خوراک حاجی جانباز ہمارے ساتھی ہارون رشید سے بات کر رہے تھے. اور اب بات زلزلے کی جو 2005 میں پاکستان کی شمالی کو اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 8 اکتوبر کو آیا تھا. یہ زلزلہ کسی قیامت صغرا سے کم نہیں تھا. سکول, رہائشی بستیاں, سڑکیں, پل اور رابطے کے تمام ذرائع ٹوٹ پھوٹ گئے تھے. اس زلزلے کو آئے کل پورے 10 برس ہو جائیں گے. جانے والوں کو تو کوئی واپس نہیں لا سکتا. تقریباً 80,000 کے قریب جانی نقصان ہوا اس میں, لیکن باقی بچ جانے والے اور گزشتہ 10 برسوں میں تباہ شدہ علاقوں کے حالات زارمی, کیا کوئی بہتری آئی ہے؟ کیا کچھ سہولیات زندگی بحال ہو سکی ہیں؟ اس بارے میں خصوصی رپورٹیں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں, لیکن پہلے یہ کہ ایک غیر سرکاری تنظیم نے خصوصاً ان علاقوں میں جا کر وہاں کے حالات کا قریبی مشاہدہ کر کے ایک رپورٹ مرتب کی ہے. اس کے ایک اہلکار سرور باری سے ہم نے اس رپورٹ کے اہم نکات کے بارے میں جاننا چاہا.
جو بڑی ہماری فائنڈنگز ہیں اس میں, سب سے فائنڈنگ تو یہ ہے کہ جو زلزلہ زدہ علاقے ہیں وہاں پر تقریباً 60 یعنی کہ 2/3 لوگوں نے जो घर बनाए हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो अगले किले किसी जल्जले को बर्दाश्त कर सके। यानी कि उन्होंने जो एरा ने डिजाइन दिया था, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन दिया था, उसके मुताबिक घर नहीं बनाए। दूसरा ये कि तकरीबन इतनी ही तादाद है जो हाउस होल्ड हैं जल्जला ज्यादा इलाकों में, उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो माली हालत है वो जल्जले की नस्बत जल्जले से पहले के हवाले से बहुत खराब हो चुकी है। तो यानी कि गुर्बत ज्यादा फैल गई है वहां पर और जो उनके घरों की हालत है वो भी पहले से बुरी है। तो ये दो बड़ी बुनियादी चीजें सामने आई हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज जो बड़ी अहम है जो पाकिस्तान के लेवल पर नजर आई है कि जो डिजास्टर मैनेज है वो इम्प्रूव नहीं हुई, चाहे वो सैलाब के लिहाज से हो या कोई और ड्राउट हुई है। जो हुकूमत पाकिस्तान है वो NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रोविंशियल अथॉरिटीज बनने के बावजूद जो बेहतरी है ग्राउंड पर निचली सतह पर वो नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि जो बिलियंस ऑफ रुपीज आर बीइंग स्पेंट उसका कोई खास असर नहीं।
ये थे गैर सरकारी तंजीम पतन के एहलकार सरवर बारी। जलजले के वक्त इलाकों में एक अफरा तफरी का समा था। उन हंगामी हालात में और जहां कुछ हुआ, सैकड़ों ऐसे बच्चे और अफराद भी थे जो लापता हो गए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस आदाद शुमार के मुताबिक मुजफ्फराबाद, बाग, पुंछ, कोटली, मानसरा, बटग्राम और गुजरात के अजला से 500 से ज्यादा अफराद के गुमशुदा होने की इत्तलात मिली थी उस जमाने में। 10 बरस बाद 228 अफराद अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनका कोई पता नहीं चला है, लेकिन वालदैन ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। मुजफ्फराबाद से अंबर शमसी की रिपोर्ट जो एक सौती झलक से शुरू होती है।
एक वो दिन था जब मोहम्मद बशीर दफ्तर से भागते हुए घर आए थे। तब घर में कयामत का सा समा था और आज का दिन है कि उस रोज के जख्म भरे नहीं है। मोहम्मद बशीर का घर पहाड़ी पर है और जब जल्जले के छतें गिरी तो उनकी बीवी और बेटी कचकर निकल आए, लेकिन एक बेटा सलीम और उसकी बीवी मलबे तले मारे गए। छोटा बेटा यासिर 8वीं का आखिरी इम्तिहान देने स्कूल गया था। बशीर ने अपने एक और बेटे को यासिर को ढूंढने के लिए स्कूल भेजा।
फिर ये उधर चला गया, वो नासिर बेटा उधर चला गया उसको देखने के लिए। हम फिर इधर घर में लग गए उनको समेटने के लिए। तो इसी अफरत में ये जब वापस आया तो कहने लगे वहाँ तो कुछ नहीं है, सारा गिरा हुआ है, तो बच्चे कुछ हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पे नहीं पता चल रहा। तो उसके बाद शाम को फिर बारिश हो गई, तीन घंटे के बाद वापस आए।
यासिर की तलाश में इन 10 बरसों में मोहम्मद बशीर कहाँ कहाँ नहीं गए। मुजफ्फराबाद से लेकर लाहौर, खारिया, गुजरात, कराची। अस्पताल में एक बच्चे ने बताया कि यासिर के सर पर चोट थी और टांग टूट गई थी, और ऐसी मालूमात की आस पर वो अपने बेटे को अभी तक तलाश कर रहे हैं।
कि मेरा दिल जो है ना वो नहीं मान रहा अभी तक। और शुरू में तो खैर बहुत ही ख्वाबों का आता रहा कि मुझे टेबल के नीचे हो, मुझे निकालो। अब ये जो है ना दोनों, वो बेटा और बहू जो खौत होगी वो तो चलो ये सामने कब्रस्तान हो तो दफनाए तो चलो दुआ भी करते हैं आते जाते हैं, लेकिन उसका जो है इंतजार में दिन गुजर गए।
एक तो वो जो इमोशनल ट्रामा है वो डेफिनेटली उसका इम्पेक्ट हमारे हम पर भी होता है, क्योंकि वो हमारे पास आते हैं हर हफ्ते बाद, वो हमसे रब्ता करते हैं जी कि अच्छा जी क्या हुआ। डेफिनेटली एक ऐसा है कि जिसमें हम भी कोई टाइम लाइन नहीं दे सकते, हम फैमिलीज को नहीं बता सकते जी हमें 2 हफ्ते लगेंगे, हमें 2 माह लगेंगे।
ये है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के एहलकार नजमुल साकिब। 2 साल तक रेड क्रॉस ने जल्जले में लापता अफराद को ढूंढने का बीड़ा उठा रखा। उनके पास 576 लोग अपने प्यारों की तलाश में आए, जिनमें करीबन 350 का सुराग रेड क्रॉस ने दीगर सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर लगा लिया। ताहम 228 ऐसे अफराद हैं जो अब भी लापता हैं। नजमुल साकिब कहते हैं कि 8 अक्टूबर के बाद कई दिनों तक लाशों और जख्मियों को निकालने का अमल जारी रहा और कई जख्मियों को तो पाकिस्तान के दीगर शहरों तक हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए पहुंचाया गया।
पाकिस्तान की तारीख में वो डिजास्टर सबसे बड़ा डिजास्टर था, एक नेचुरल डिजास्टर के हिसाब से। तो हमारे उस वक्त सिस्टम्स शायद इतने डेवलप नहीं थे कि आइडेंटिफिकेशन पे हम तवज्जो दी जा सके कि अगर एक को ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी में तो एटलीस्ट पीछे कुछ ऐसे हमारे पास कुछ चीज़ें हों, कोई ऐसे रजिस्ट्रेशन हो, कोई आइडेंटिफिकेशन हो कि बाद में उनकी फैमिलीज को पता चल सके।
2007 के बाद कई लापता अफराद की निशानियाँ मदहम हो गई हैं। ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب ان کے پاس ان لوگوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے.
دو دو تین تین سال تک لوگ ان بچوں کو گھروں میں پالتے رہے اور پھر وہ ان کو لا کے ہینڈ اوور کرتے رہے. ایک ڈبلا کوٹ میں ہمارے صحافی تھے جن کے پاس یہاں کا بچہ تھا جس کو اس کے والدین نے نہیں تھا لیا چونکہ وہ اس کی ڈیتھ کمپنسیشن لے چکے تھے. وہ میں خود اس کو لے کے آیا تھا ان سے اپنے پریس کلب کے جو ہمارے بھائی تھے ان سے, اور ان کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا. ان سے ہم نے پیسے بھی ریکور نہیں کیے, ہم نے کہا کہ اس کو آپ پراپر ایجوکیشن دلوائیں, اس کو آنرشپ دیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اب اس طرح کے کیسز نہیں ہیں.
یہ ہے مظفر آباد کے ضلع کمشنر چودھری فرید, لیکن محمد بشیر کو اب بھی امید ہے.
دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے نا کہ وہ زندہ ہے. خوابوں میں بھی خیالوں میں بھی یعنی کہ وہ بعد میں ایسے آتا ہے. تو اب یہ ہے کہ بس انتظار میں ٹائم جو ہے نا گزر رہا ہے.
جب تک وہ یاسر کو خود دیکھ نہیں لیتے ان کی تلاش جاری رہے گی. امبر شمسی, بی بی سی, مظفر آباد.
بچوں کی تلاش جاری رہے گی, اس بارے میں رپورٹ امبر شمسی نے پیش کی. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اس زلزلے سے قبل زیادہ تر لڑکیاں یا تو استانیاں بن جاتی تھیں یا پھر بس گھروں میں رہ کے بچوں کو سنبھالتی تھیں, کیونکہ یہاں لڑکیوں کے تعلیم کے مواقع نکلنے کے برابر تھی. لیکن اس قدرتی آفت نے بچے, گھر بار اور کفیل تو یقیناً چھین لیے, لیکن متعدد کو ایک نئی ہمت اور ایک نیا اعتماد بھی دیا. ایسی ہی کچھ خواتین سے ہمارے ساتھی تابندہ کوکب نے بات کی اور یہ رپورٹ تیار کی.
زلزلے نے جب بے سر و سامانی دکھائی, کاروبار اور کئی گھروں کے کفیل تک چھین لیے, تب وہاں کی خواتین آگے بڑھیں اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کے بجائے خود ایسے شعبوں میں کام کیا جو پہلے شاید ان کے لیے ممکن نہ ہوتا. ایسی ہی ایک خاتون سمیہ ساجد بھی ہیں. سمیہ نے زلزلے میں نہ صرف اپنا 6 سال کا بیٹا کھویا بلکہ گھر بھی منہدم ہو گیا, اور بے سر و سامانی کی حالت میں برین ٹیومر میں مبتلا ان کے شوہر کے علاج میں بھی پڑا, جس کا خمیازہ انہیں بیوقی کی صورت جھیلنا پڑا. گھر کے قریب ہی ایک اسکول کے میدان میں جمع لوگوں میں زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا سمیہ کا اگلے چند دن تک معمول رہا. یہیں سے سمیہ کی ہمت کا سفر شروع ہوا. انہوں نے اپنے شوہر کا وہ کاروبار سنبھال لیا جو نہ صرف اس وقت بلکہ آج بھی اس علاقے میں اچنبھے کی بات ہے.
میں نے عدت کے بعد دفتر میں اپنا جو ہمارا کیبل کا کام تھا وہ دیکھنا شروع کر دیا تھا. جو ہمارا ایریا تھا ایپکس ورلڈ, ہم نے مطلب میرے ہسبینڈ وہاں پہ پارٹنر تھے, اور جو ہمارا ایریا تھا وہ میں خود سے دیکھنے لگ گئی. یہ اس میں زلزلے میں تو بالکل ختم ہو گیا تھا نا یہ کام, دوبارہ سے پھر اس چیز کو بہت ٹائم لگا اس چیز کو مینٹین کرنے میں.
سمیہ نے شہر کے مسائل کو اجاگر کر کے انہیں حل کروانے کا بیڑا بھی اٹھا لیا اور کیپیٹل نیوز کے نام سے ایک چینل شروع کیا. ان کے والد ایک سیاسی کارکن تھے, لہٰذا سیاست ان کے خون میں تھی, اس لیے انہوں نے مسائل پر محض شور نہ مچاتے ہوئے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا. وہ اس وقت مظفر آباد کی متحرک سیاسی شخصیت بھی ہیں.
مجھے اس طرف, میں شروع میں بڑی ایکٹیو رہی ہوں, لیکن جب شادی ہو کے ادھر آئی تو پھر وہی جو ایک گھریلو خاتون ہوتی ہے ویسے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ساجد کی بیماری میں ہمارے جو صدر جماعت ہیں صدارتی کے امن خان صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ دونوں اپنی ڈیوٹیاں آ کے سنبھالیں اور اپنے جماعت کے لیے ورک کریں. تو اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے پولیٹکس میں باضابطہ طور پہ کام شروع کر دیا.
آسیہ خرم وکالت کی تعلیم حاصل کی, 2005 میں شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی. وہ پہلے بچے کی ماں بننے والی تھی. زلزلے کے باعث ان کا مکان منہدم ہو گیا, وہ اور ان کا خاندان اندر دب گئے. زخمی حالت میں انہیں نکالا گیا لیکن ان کا بچہ نہیں بچ پایا. اس سانحے سے وقتی طور پر صدمے کا شکار ہونے والی آسیہ کی وکالت کا مقصد بدل گیا.
اگر آسیہ رفیق ایڈوکیٹ ہی صرف میں ہوتی تو شاید میرا جو مین پرپز ہوتا وہ پیسہ کمانا ہی ہوتا. اب میرا مقصد ہے وہ سرو کرنا ہے لوگوں کو, لوگوں کی خدمت کرنا ہے. زلزلہ نہ آتا تو شاید میں مجھے وہ مقام نہ ملتا. ایک وہی جو کنویں کا مینڈک ٹائپ کا ہمارا جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے, لڑکیوں کو زیادہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, ایک پابندی.
آسیہ نے عورتوں کو قابلیت کے اعتبار سے پیشہ چننے کا حق دلوانے کا فیصلہ کیا. انہوں نے خاندان اور علاقے کی حمایت کے ساتھ عملی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. آسیہ کا کہنا ہے کہ زلزلے کے بعد ان کی شخصیت میں آنے والی سب سے بڑی تبدیلی ان کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت پیدا ہونا ہے. نہ صرف یہ بلکہ وہ ان فیصلوں پر عمل درآمد بھی کروا سکتی ہیں.
خواتین کا پہلے سیاست میں آنا ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا. ایک پڑھی لکھی عورت جب گھر سے نکلی ہے تو اس نے معاشرے میں یہ تبدیلی لائی ہے کہ جو سیاست ہے وہ صرف گندگی یا جہالت کا ہی نام نہیں ہے, سیاست تو ایک عبادت ہے. اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا کہ نہیں, اب وہ دور نہیں رہا کہ عورت کو ہم انگلی پکڑ کے جلسوں میں لے کے جا رہے ہیں, گاڑیاں بھر بھر کے صرف جلسوں میں تالیاں بجانے کے لیے نہیں. اب
یہ ان عورتوں کی کہانی تھی جو زلزلے کے بعد سنبھل گئیں, جن کی زندگیاں سنبھل گئیں, اور یہ ہمیں سنوائی تابندہ کوکب نے. مگر ہر سب جگہ ایسا نہیں ہوا. بالا کوٹ میں عزیز اللہ نے ایسی ہی کچھ خواتین سے ملاقات کی.
یہ کہانی ہے بیگم جان کی. دو کمروں کے چھوٹے عارضی مکان یا شیلٹر میں دیوار کے سہارے بیٹھی سوچوں میں تھی کہ آج شام بچوں کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا. بیگم جان کی عمر لگ بھگ 70 سال ہے اور ان کے کمزور کاندھوں پر دو پوتیوں اور ایک پوتے کا بوجھ آ پڑا ہے. بڑی پوتی 6ویں جماعت کی طالبہ ہے اور ایک ٹانگ نہ ہونے کی وجہ سے بے ساکھی کے سہارے چلتی ہے. بیگم جان کا بیٹا اور بہو 10 سال پہلے شدید زلزلے میں ہلاک ہو گئے تھے. ان کے شوہر بیمار تھے, 5 سال پہلے انتقال کر گئے. اس گھرانے میں اب کمانے والا کوئی نہیں, علاقے کے لوگ کچھ دے جاتے ہیں.
4 بندے یہاں سے اصل تو مجھ مشکل آتے ہیں, اسی 12 دینا 15 دینا کچھ بھی نہ, بس کوئی دروازے سے ادھر کوئی چیز آن دے سیتی تھے وہ اسی استعمال کر دیں, اور 12 15 محنت مزدوری والا کوئی بھی نہیں. یہ تو سنجے آمنے سامنے.
بیگم جان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی مرد نہیں ہے کہ قطاروں میں کھڑے ہو کر درخواستیں دے اور پھر اپنے نام سے کوئی پلاٹ یا امداد حاصل کر سکے.
جن دے نام آگے لکھے دے اسے انہاں واسطے انتظام تے نہیں, تو اس دے نام نہیں لکھے دے, بس آ کے بہ رہے ہیں. کوئی پیسہ پائی مار کو لیتا نہیں, میں تالا کچلا ٹائم تو خدا دا دینا ہے. اصل کو راشن بیجن ہے, جگہ بڑھا کے دیتی ہے, وہ اتھا کرا بے چان کے دیتے ہیں.
خامند کیا کچھ کمائی کرتے تھے یا نہیں؟
کچھ بھی نہ جی, بس ان دا دماغ ہی پھر گیا سا, کچھ بھی نہ کرتے ایسے. اتھا ہے ملے اللہ تماما کو پتا ہے, 5واں سال ہے یا زیادہ ہو گئے, وہ بھی سفر ہو گئے.
آگے یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, ان دیکھ بھال کے لیے کوئی حکومت آئی, کوئی ادارہ آیا, کسی نے کہا ہو کہ ان کی مدد کی جا سکے؟
دارے مچ آئے جی بھرے, اور دروازے تک کون آوے, وہ واسطہ واقف ہے تو سن کو علم کر چھوڑیا رہا, یہ جی بندے ہیں تو اور کون کرے.
ایک غیر سرکاری تنظیم نے عارضی یا فیبریکیٹڈ مکان قائم کر دیا تھا. یہ عارضی مکان اب ان کا مستقل ٹھکانہ بن چکا ہے. اس مکان میں 2 کمرے ہیں, ایک چھوٹا سا کچن اور ایک لیٹرین ہے. بالا کوٹ کے ہر گھر میں اسی سے ملتی جلتی کہانیاں ہیں. یونین کونسل گرلاٹ میں گلشن بی بی بھی ایک بیوہ ہیں. ان کا ایک بیٹا اور بہو زلزلے میں ہلاک ہو گئے. اب ایک بیٹا اور بہو کے علاوہ ایک بیٹی اور ایک پوتا ان کے پاس ہیں.
اساں دے تریا گھر ہیں, شٹل اساں کو ایک ملی ہے, اس جگہ کرائے تے کہہ دیے, اپنا خرچہ کیتے ہون جس کو تو اصل خالی کرو, اساں خالی کرنا ہے. پھر اسی کڑے پاس ہے کہ بچے بڑا بیچارہ پردیس ہو گئے نا, ہاں تو میں جگہ نہیں کو دھرا ہوں. میں ایک بچی ہے, اس سے بھی کچھ بھی نہیں, صرف دترا بچی نے وہ بے وہ اس کا نام لکھا لیا. میں اپنے بچے کا نام بھی زلزلے والے سال لکھا لیا.
گلشن بی بی نے بتایا کہ انہیں ایک شیلٹر ملا تھا جو انہوں نے یہاں کسی اور کی زمین پر لگایا ہے, لیکن انہیں کوئی پلاٹ نہیں ملا جس پر وہ اپنا مکان بنا سکیں. انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ انہیں باقی فکر نہیں ہے, لیکن انہیں اپنے اس پوتے کی فکر زیادہ ہے جس کے ماں باپ مر چکے ہیں. ان کے مرنے کے بعد پوتے کا کیا ہوگا؟
اندر بیٹھے دن کوئی خرچہ سارا میں آپ کی طرح مانگ دانگ کے لوگوں کو پیسے کہن کے میں پردہ ہو جلا اندر. میں بیوہ عورت ہوں, مڑا نے کہا جب پہنچا کل میں مر گئی ہوں, کارے دروازے تھے جلسی, کوئی تایا نہیں, چاچا نہیں, ماما نہیں, کون سنبھال سی اس کو. میں اسے سے رونی ہے, کچھ تبھی کوئی بھی نہیں الگ ہو گیا. اس کو پڑھ دیا کوئی سکولہ بچ, چھوٹا جا بچہ جمی پڑھ دیا ہوں.
گلشن بی بی نے بتایا کہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ انہیں سب کچھ دیا جائے گا, نہ جانے یہ سب کچھ کب ملے گا. زلزلے کے بعد بالا کوٹ کا معاشی اور معاشرتی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے. غیر سرکاری تنظیم کے ترجمان مظہر علی نے بتایا کہ اس زلزلے میں بالا کوٹ کے کوئی 18,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے تھے, جن میں سے اب بیشتر معذور ہیں.
تو یہاں پہ جو ہماری نسل جوان ہوئی ہے وہ ایک فرسٹریشن کے ماحول میں نسل جوان ہو رہی ہے, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا,
دیکھیں پورا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے یہاں پہ. یہاں پہ کوئی تعلیم کا نظام نہیں ہے, یہاں پہ کوئی مطلب اکنامک جو ہماری کنڈیشن ہماری ہے وہ ختم ہو چکی ہے, تو ایک فرسٹریشن کا ماحول ہے. لوگ پریفر کرتے ہیں یہاں سے ہم شفٹ کر جائیں.
بالاکوٹ میں بیشتر خواتین اور خاص طور پر ایسی خواتین جن کے شوہر یا گھر کے کمانے والے افراد نہیں رہے, وہ اس وقت انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. مظہر علی نے کہا کہ کچھ خواتین کو فنی تربیت دی رہی ہے تاکہ وہ خود اپنے لیے کمانے کے قابل ہوں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, بالاکوٹ.
بالاکوٹ میں مصائب میں گھرے متاثرین, اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ زلزلے کی اس آفت کو آئے کل پورے 10 برس ہو جائیں گے. اس موقع پر کل سیربین خصوصی طور پر زلزلے سے شدید متاثر ہونے والے شہر مظفر آباد سے پیش کیا جائے گا, ہو سکے تو ضرور سنیے گا. اور اب ایک اور موضوع. ہمارے ارد گرد کئی لوگ ایسے سے وابستہ ہیں جو معاشرے میں زیادہ تر افراد کرنا پسند نہیں کرتے. ان لوگوں کے ساتھ معاشرہ کیسا سلوک کرتا ہے, یہی جاننے کے لیے ہم نے اب تک چند ایسے لوگوں کی کہانیاں آپ کو سنوائی ہیں جو ان سلوک کے باوجود اپنے پیشوں سے وابستہ ہیں. گزشتہ ہفتے اس سلسلے میں آپ نے ایک جوتے پالش کرنے والے کی کہانی سنی. اس ہفتے ذوالفقار علی سے ملیے جو ایک حجام ہیں. ہمارے ساتھی نخبت ملک نے تیار کی ہے ذوالفقار علی کی یہ کہانی خود انہی کی زبانی.
کینچی تو میں پکڑ لی تھی تقریباً 12 سال کی ایج میں. آگے آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہی ہے, پھر ماں کے پیٹ میں تو کوئی نہیں سیکھ کے آتا نا. کوئی آدمی کہتا ہے یار یہ کمی بیٹھا ہوا ہے, یہ نائی بیٹھا ہوا ہے. ہر آدمی آپ اپنے آپ کو اوپر ہی سمجھتا ہے. نائی کوئی قوم نہیں ہے. وہ جدی پشتی جو بڑے کام کرتے تھے نا پہلے, دادا پردادا یا لگڑ دادا, وہ شروع سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں. یہ مارا پیشہ بن گیا. بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں, وہ تو مجھے ذوالفقار بھائی کہیں گے. ٹھیک ہے, تو جڑے پنڈ تھا تو آئے نہیں تھے مزدوری کرنا, وہ آ گئے اے ادھر آیا کم کر, کرنا پہنتا. جس دن تو وہ صحیح سنبھالی ہے نا, میں اسلام آباد میں ہوں. کسی کی دکان پہ جاب پہ کام کر لیا, کسی وہ ادھر سے چھوڑا, کسی اور سے چلا گیا. وہ میں نے اس طرح 8-10 سال 12 سال اس طرح گزارے ہیں. اس کے بعد میں نے سوچا یار کہ ان سے تو کوئی حاصل نہیں ہوا آپ کو, تو اس سے بہتر ہے کہ فٹ پاس پہ ٹیا لگا لیں. یہ کوٹھی والے سامنے انہیں دیکھنا ہے, انہوں نے کہنا یار یہ اس نے گند ادھر نیچے پڑا ہوا ہے. تو اس نے یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ 2-4 منٹ میں فارغ ہوتا ہے تو یہ صفائی کر لے گا. یہ سیڑھی والوں کو شکایت کر دیتے ہیں, وہ یہ کرسی اٹھاتے ہیں ٹرک میں پھینک لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ویسے میں دور ہی دیکھتا ہوں آ رہے ہیں, میں کرسی اٹھاتا ہوں سائڈ پہ ہو جاتا. مجھے یہی ہوتا ہے کہ میری کرسی نہ جائے. ان کی پلاننگ بھی یہی ہوتی ہے کہ کرسی اٹھانی ہے کیونکہ اس کے اوپر آدمی بیٹھتا ہے. اسلام آباد میں اکثر بڑی دکانوں پہ تو فیشل بھی کرواتے ہیں, مکمل خالی اسکرب میں مروا لیتے ہیں, آدھا فیشل بھی کروا لیتے ہیں. ادھر تو کوئی نظام نہیں ہے فیشل کا. میرے کاروبار پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مزدور طبقہ ادھر آتا ہے, دکانوں پہ امیر آدمی جاتے ہیں. اس کام میں دیکھ لیں آپ کہ جو کسی کام کا بھی آدمی نہیں ہے نا, وہ ہم لوگوں کو بات سنا کے چلا جائے گا. آیا کرسی پہ بیٹھا ہے, شیو کرو, شیو کر دیا. ہم لوگ تو بڑا کچھ سوچتے ہیں یار آدمی آ رہا ہے, کسٹمر آ رہا ہے میرے پاس, میں اس کی سہولت زیادہ سے زیادہ ضرورت تو زیادہ سہولت دے لوں اس کو ان کو. ٹھیک ہے نا, وہ تو ہم لوگ سوچتے ہیں نا, وہ کسٹمر تو نہیں نا سوچتا. وہ تو سوچتا ہے کہ نائی سے اچھے سے ایسا اچھا کام کروا لوں, جب پیسے کی باری آئے نائی مر جائے.
حجامت کے پیشے سے منسلک یہ تھے ذوالفقار علی, اور ان کی یہ کہانی تیار کی تھی نخبت ملک نے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن بی بی سی اردو .com آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے. ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت برقرار. سربین اختتام کو پہنچا. آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن سے ٹام برچلنی اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے عامر صدیق. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملے.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم ممتاز قادری کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے اور ان کی سزائے موت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے. روس نے شام میں دولت اسلامیہ کے 11 اہداف کو 26 راکٹ حملے کر کے مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یورپی یونین نے جنوبی بحیرہ روم میں تارکین وطن کی اسمگلنگ کرنے والی کشتیوں کو روکنے کے لیے ایک نیا آپریشن شروع کیا ہے جس کا نام آپریشن صوفیہ رکھا گیا ہے. عالمی امدادی تنظیم میڈیسن سانس فرنٹیئرز نے افغانستان کے شہر قندوز میں ہسپتال پر امریکی بمباری کی تحقیقات کے لیے انسانی حقوق سے متعلق حقائق جاننے کے ادارے کی خدمات حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے. نائجیریا کے شمال مشرق میں خودکش حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.